بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أي ما سلفك عقيدة الفقه الأكبر كشرح قداس جاريه إمام بن حمير رحمة الله عليه كعقيدة كتعلق سيهم بات کر رہے تھے اور آج کے نشست میں شیخ صاحب فرماتے ہیں نعرف الله تعالى حق معرفته، ہم اللہ تعالی کی معرفت جانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کی معرفت کا حق ہے. ہر مومن اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہے، اور جتنی معرفت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی اتنی ہی خشیت اللہ تعالی کا ڈر بھی بڑھتا جائے گا. لیکن کیسے، ہم کہاں سے جانیں کہ اللہ تعالی کی معرفت کیا ہے، کیسے جانیں گے ہم؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کما وصف اللہ نفسہ، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنا وصف بیان کیا، کہاں پہ؟ فی کتابہ بجمیع صفاتہ، اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وصف بیان فرمایا ہے، کہاں سے ہم یہ وصف دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ فی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن مجید میں، بجمیع صفات ہی، جتنی بھی صفات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائی وہ سارے حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان صفات سے ہی ممکن ہے. عجب بات دیکھیں، جو ممکن صفات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اللہ کی معرفت ناممکن ہے. اور امام صاحب کس پیارے انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر صفات سے ممکن ہی نہیں ہے. اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بھی شامل ہے، جیسے کہ شیخ صاحب آگے بیان فرمائیں گے. وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ، اور کوئی شخص بھی نہیں استطاعت رکھتا، قدرت رکھتا، أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حق ہے. عبادت کا حق ادا کرنا کسی مخلوق کے لیے ناممکن ہے. میرے بھائی، ہم عاجز ہیں، ہم مسکین، حقیر اور فقیر ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کا حق ہے، ہم جو بندے ہیں ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. کما هو اہل له، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ولکنہ يعبده بأمره كما أمره بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لیکن ہم جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. جتنی بھی عبادات ہیں بغیر دلیل کے کہ کوئی عبادت ثابت ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے. العبادات توقیفیہ، امام صاحب اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عبادت وہ ہوتی جس کی دلیل ہوتی ہے، اور جس کی دلیل نہیں ہوتی وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمُ الصَّلَاةَ. زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ. دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا اس لیے ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند اور عظیم ہے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہم ان کی تعمیر تو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اور اپنے طریقے سے، وہ بہترین طریقے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس عبادت کو بجا لائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اجر نہیں دیتا بلکہ کئی گنا اجر دیتا ہے جب ہمیں عبادت قبول فرماتا ہے. یہ صرف محض فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں. یعنی کہاں 70 سال کی عبادت، اور کہاں صرف آنکھوں کا نور. اگر ہم آنکھوں کا نور، جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیں اور 70 سال عبادت کرتے رہے مسلسل، کیا ہمیں حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات اتنی ہمارے اوپر ہیں کہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کبھی ہم گن نہیں سکتے، ہم کبھی ان کی حد نہیں لگا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ عبادت کتنی آسان ہے، یہ الگ بات، بات نہیں کر رہا میں، جو عبادات فرض ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں، آسان کی بات نہیں کر رہا میں، وہ الگ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے عبادات ہیں اور وہ ہیں بھی آسان. آپ دیکھیں ذرا ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے عجیب و غریب ایک طریقے ہوتے ہیں عبادت کے. میں نے دیکھے کہ مندر میں جانا ہے، وہ پتہ نہیں پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور ننگے پاؤں جانا ہے، اور بوڑھے بیچارے جا رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہو تو بیچارے گرتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرے میں نے دیکھے، کیونکہ خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عذاب دیتے ہیں، کہ گرم گرم تیل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ لگاتے ہیں، گرم تیل جسم پہ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں، اپنے جسم کو عذاب دے کے. نروانا سٹیٹ ایک ہوتی ہے بعض یعنی گروہوں کے بعض مذاہب کے نزدیک، کہ یہ جو نفس ہے یہ اصل ہے، اور یہ نفس جو ہے روح جو جسم میں قید ہے، اور جسم ناکارا ہے. اگر نفس کو پاک کرنا ہے تو جسم کو عذاب دینا پڑے گا، جتنا عذاب جسم کو دو گے اتنا نفس پاک ہو جائے گی. کوئی اپنے آپ کو کوڑے مارتا ہے، کوئی چھریاں مارتا ہے، کوئی گرم تیل اپنے جسم پہ ڈالتا ہے، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، ایسے ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں، عذاب پر عذاب. ظلمات بعضها فوق بعض. تزکیۃ نفس جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیار کر اللہ علیہ وسلم حکم ہے، وہ کیا ہے؟ مومن اپنے نفس کے تزکیے کیسے کرتا ہے؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله أكبر. یہ قرآن مجید اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے یہ نفس پاک ہو سکتی ہے. یہ مومن کا طریقہ ہے، مومن کا راستہ ہے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں انہوں نے یہی راستہ دکھایا ہے. اللہ کے کلام ہے اور نبی کا پیغام ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو نفس پاک ہو سکتی ہے، اس پہ عمل نہیں کرو گے تو دوسرے راستے جو ہے بالکل خوفناک راستے، بھیانک راستے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں کہ بعض کلمہ پڑھنے والوں نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، تزکیۃ نفس کا. کون سا راستہ؟ انبیاء کا راستہ نہیں، صحابہ کا راستہ نہیں، بلکہ دوسرے راستے اختیار کیے ہیں جو خطرناک اور خوفناک راستے ہیں. آپ نے رازوں کو دیکھا، اپنے آپ کو کیسے مارتے ہیں؟ دیکھا ہے خون بہتا ہوا دیکھا ہے؟ کیوں مارتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ جرم انہوں نے جرم کیا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، چاہے سگے ماں باپ کیوں نہ ہو. میرے والدین اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میں اپنا جواب دوں گا، وہ اپنا جواب دیں گے. ہاں وہ میرے ذمہ دار تھے جب بچپن چھوٹا تھا، انہوں نے تربیت کی ہے، اچھی کی تو ان کو سناو ثواب ملے گا، بری کی تو ان کو گناہ اس کا ملے گا، وہ الگ بات ہے. کلکم راعن وکلکم مسؤول عن رعیتہ، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے اپنے اعمال میرے اپنے اعمال ہیں اور آپ کے اپنے اعمال ہیں. جو غلطی کسی اور نے کی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور بعض لوگوں کو دیکھیں، بعض صوفی جاتے جنگلوں میں بھٹکتے ہیں، غاروں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، زہد کے نام پر یہ غلطیاں کرتے ہیں. زہد یہ نہیں ہوتا کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارے گئے، دوسرے شخص کہتا ہے میں نے 40 سال صرف ستو پھاکے ہیں، ستو کھاتا رہا ہوں، روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہتے روٹی کھاؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا، اللہ کا ذکر رہ جائے گا، تو میں ستو پہ گزارا کر رہا ہوں. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام ذکر نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. ہم کیا ان سے بہتر آ گئے ہیں یا ان سے آگے جا سکتے ہیں؟ اللہ المستعان. میں باہر نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے جو راستہ دکھایا گیا ہے، انبیاء کا راستہ ہے واضح، انبیاء کے صحابہ نے انبیاء کے راستہ کو اپنایا ہے، اور ہم حکم دیا ہے کہ سبھی المؤمنین کی اتباع کرو. جو سبھی المؤمنین کی اتباع نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہے. اور عمل کے تعلق سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَن يَدْخُلَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل نہ ہوگا. ہم جنت میں داخل عمل سے نہیں ہوں گے, عمل کے عوض ہم جنت میں داخل عمل سے نہیں ہوں گے. جانتے کیوں؟ کیوں؟ ادخل جنت بما کنتم تعملون, آیت ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو, جو عمل آپ تم لوگوں نے کیے ہیں. یہاں پر نفی ہو رہی ہے حدیث میں, یہ کوئی تضاد کنٹرڈکشن ہے؟ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی تضاد یا کنٹرڈکشن ہو, تو پھر دونوں کو جمع کیسے ممکن ہے؟ حرف الباء دیکھیں نا, حروف عربیہ میں کتنی یعنی کتنی نازک معاملات ہوتے ہیں, اور ایک حرف کی وجہ سے مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے. آیت میں ادخل الجنت بما کنتم تعملون, بما با جو ہے یہ کون سی با ہے؟ اور وعلم انہ لیندخل احد منکم الجنت بعملہ, یہ کون سی با ہے؟ با حرف کے بہت سارے معانی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے با عوضیہ و با سببیہ. عوضیہ عوض بدلے, کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے بدلے سے جا سکتا ہے؟ نہیں, ہمارے اعمال اتنے نہیں کہ ان کا انعام جنت ہو. پانچ وقت نماز ہے اور جنت جانتے جنت ہے کیا؟ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا. فکشن سے بھی بالا تر, بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس فکشن وغیرہ, اور یہ چیزیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں. سوچا تو ہے نا, جنت میں ایسی چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کسی کے ذہن میں یا دل میں بات آ ہی نہیں سکتی. پانچ وقت نماز کے عوض جنت ہے, ہمیشہ کی زندگی نہیں, اللہ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو بدلے سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہم, الا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو, کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے تو کسی سائل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں اپنے عمل بدلے سے جنت میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی نہیں, الہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں, رحمت کے محتاج ہیں, فضل و کرم کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو اللہ یہ جینا بھی مشکل ہو جائے, یہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ عبادت مشروع بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے, توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آسان بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور عباد قبول بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کرتا ہے. اور دوسری بات جو آیت کریمہ میں, وہ کون سی بات ہے جی؟ حوید والی, بارک اللہ فیک, سبب یہ کہ ادخل جنت بما کنتم تعملون, اب جنت میں داخل ہو جاؤ ان عمل کے سبب جو تم کرتے تھے دنیا میں. تو اعمال جو ہیں یہ جنت میں داخل ہونے کے سبب ہیں, راستے ہیں. عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو پھر جنت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. بے نمازی تو کافر ہے, جنت میں جا سکتا ہے کبھی؟ نہیں. جو نافرمان ہیں وہ خطرے میں ہیں, کفر و شرک کے علاوہ, شرک اکبر کے علاوہ خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر عدل و انصاف سے کام لے تو جہنم کہ سزا بھگتیں گے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے گناہوں سے, پھر جنت میں داخل ہوں گے. اور اگر فضل و کرم کرنا چاہے تو بغیر سزا دے جنت میں داخل کر دے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ولکنہ یعبد بامرہ کما امر بکتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویستوی المؤمنون کلہم فی المعرفۃ والیقین والتوکل والمحبہ والرضا والخوف والرجاء والایمان فی ذلك, اور سارے سارے مومن برابر ہیں, سارے کے سارے کس چیز میں؟ معرفت میں, ارزق معرفت میں, اور یقین میں, اور توکل میں, اور محبت میں, اور رضا میں, اور ڈر میں, اور امید میں, اور ایمان میں. ويتفاوتون فی ما دون ایمان فی ذلك کلہ, اور ایمان کے علاوہ ہر دوسری چیزوں میں وہ متفاوت ہیں اور دوسرے سے زیادہ کم ہو سکتے ہیں. اور یہ بات جو شیخ صاحب کی ہے یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے اور درست نہیں ہے, کیونکہ دو لوگوں کا ایمان, خوف, ڈر, امید, توکل, یہ چیزیں برابر ہو نہیں سکتی. کیا انبیاء کے دل میں جو ڈر تھا ویسے تھا جو صحابہ کے دل میں تھا؟ جو صحابہ کے دل میں ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا ویسے جیسے ہمارے دل میں ہے؟ جو ایمان صحابہ کرام کا تھا ویسے جیسے ہمارا ایمان ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور آج کے ایک سود خور مسلمان کا ایمان برابر ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ مرجیوں کی غلطی ہے کہ مرجیہ کہتے کہ ایمان جو, جیسے پہلے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایک چیز ہے, اسے کوئی جزء حصے نہیں ہے, یا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پورا ہے, اگر نہیں تو پورا نہیں. اور اگر ایمان ایک دفعہ دل میں آ جائے تو پھر یہ مومن دار سمجھ خارج ہو نہیں سکتا, کچھ بھی کر لے کافر نہیں ہو سکتا یہ. اور اس کے برعکس یہ مرجیہ تھے جو معتزلہ اور خوارج ہیں, وہ کہتے کہ نہیں, خوارج کہتے کہ نہیں کبیرہ گناہ کیا دار سمجھ خارج ہو گیا, کیونکہ ایمان یا ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور جب کبیرہ گناہ کیا تو اس کا ایمان اس کے سر پہ آ کے چھتری کی طرح سائے کی طرح کھڑا ہو گیا, اب وہ مومن تو نے کافر ہو گیا. معتزلہ کہا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ کافر ہو گیا. اور سچ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایمان لا یزنی الزانی وہ مؤمن, کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا وہ مؤمن نہیں رہتا, اس مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ترین درجے کا ہے. جب تک ایمان مضبوط تھا تو زنا نہیں اس نے کیا, جو ہی ایمان کمزور ہے اس نے زنا کیا ہے. اور دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ تعالی متفضل علی عباده, اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے, عادل عدل انصاف کرنے والا ہے, قد يعطي من الثواب اضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منه, اللہ تعالی اپنے بندوں کو جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جو بندے کا حق ہے. یعنی جو ویسے حق تو ہمارا ہے کوئی نہیں, عبادت ہم نے ہم کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی حق ہوتا کہ اس عبادت کے بدلے یہ ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ تفضل منہ, محض فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وقد يعاقب على الذنب عدلا منه, اور اللہ تعالیٰ گناہ گار کے گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے, عذاب بھی دیتا ہے, عدلا منہ, لیکن یہ عذاب جو یہ پکڑ جو ہے یہ انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ظلم سے بالا تر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی. ولا يظلم ربك احدا, وقد يعفو فضلا منه, اور اللہ تعالیٰ درگزر کرتے معاف بھی کرتے بخش بھی دیتا ہے محض اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں وشفاعت الانبیاء علیہم السلام حق, اور نبی علیہ السلام کی شفاعت حق ہے. وشفاعت النبی علیہ الصلاۃ والسلام للمؤمنین المذنبین ولأهل الكبائر منهم المستوجبین العقاب حق ثابت, اور شفاعت نبی کریم یعنی انبیاء سارے شفاعت کریں گے, یہ حق ہے, شفاعت کا اقرار ہے. اور شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء بھی کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, صدقین بھی کریں گے, شہداء بھی کریں گے, اور عام مومن و مسلمان لوگ بھی کریں گے. جو مومن کسی کو جانتے نہیں اس کی شفاعت بھی کرے گا, یہ نہیں کہ صرف جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو شفاعت حق ہے, اور رسول و جماعت جو ہیں وہ شفاعت کا اقرار کرتے انکار نہیں کرتے, جیسے کہ معتزلہ نے اور دیگر گروہ نے کیا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان شفاعت کی دلیل من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, آیت الکرسی میں, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے شفاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں شفاعتی لأهل کبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے, اور جو گنہگار ہیں امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جن کے لیے عقاب اور سزا واجب ہو چکی ہے, ان کی صفات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک نہیں، ہمارا ایمان ہے، آٹھ قسم کی شفاعت کریں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کسی کو یاد ہے کون سی ہیں؟ جی، نمبر ایک شفاعت الکبرا. شفاعت الکبرا کون سی؟ سب سے بڑی شفاعت. اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص کسی شخص حساب نہ ہوتا اور کوئی بھی شخص نہ جنت میں نہ جا سکتا، میدان محشر کر دے پوری دنیا. شفاعت کبرا حساب شروع کرنے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شفاعت ہے. نمبر دو، ابو طالب کے لیے خاص شفاعت کہ جہنم میں سب سے کم سزا ملے گی. نمبر تین، جو جہنم میں، ابھی جہنم واجب ہو گئی ہے لیکن ابھی جہنم میں گئے نہیں، تو ان کو ان کی شفاعت کرتا ہے کہ جہنم میں نہ جائے، لیکن بشرط ہے کہ مومن ہے، موحد ہو. کافروں کی شفاعت نہیں ہوتی. ایک خاصیت ہے وہ صرف ابو طالب کے لیے کہ جہنم سے نکال تو نہیں سکے لیکن تخفیف کر دیا عذاب میں. جی، چار ہو گئیں، پانچ شفاعت کبرا ہے، دوسری ابو طالب کے لیے، تیسری جو جہنم جن پر واجب ہو گئے موحدین میں سے ان کو جہنم کی سزا سے روک رہا شفاعت کرنا، نمبر چار جو جہنم میں چلے گا ان کو نکالنا، نمبر پانچ جنت پہ جائیں تو صحیح. ایک خاص اور شفاعت ہے کہ جنت کا دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. یہ بڑی شفاعت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں کوئی بھی مومن، تو کیا کوئی بھی نبی نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہ دیں اور شفاعت نہ کریں. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی؟ پانچ ہو گئی. اور اب جنت میں آ گئے ہیں، وہ جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں ان کے درجے بلند کرنا، باقی دو ہیں. ٹھیک ہے، جو جنت اور دریا میں لوگ ہیں ان کی شفاعت کریں، کوئی جنت میں چلے جائیں. اور یاد کر لینا اگلے درس میں. جیسا فرماتے ہیں، وزن الاعمال اور اعمالوں کا وزن بالمیزانی ترازو سے یوم القیامہ قیامت کے دن حق حق ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز امام صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان کے اصولوں میں سے اصل یہ ہے کہ اعمال مومنوں کا جو اعمال ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، وہ جو اعمال ہیں چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب کے اعمال جو ہیں وہ وزن ہوں گے. اور وزن کہاں پہ ہوں گے؟ ترازو پر. اور یہ ترازو جو ہے یہ حق ترازو ہے، کوئی خیالی ترازو نہیں ہے، سچ ترازو، جیسے کہ ترازو ہوتے ہیں، کیسے اللہ اعلم، لیکن ترازو ہے، سچ اور حق ترازو ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تو یہاں پر اعمال کو تولا جائے گا، جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ فأمه هاوية جہنم میں ان کو سزا ملے گی. امام صاحب فرماتے، وحوض النبی علیہ الصلاۃ والسلام، حق النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک جو وہ حق ہے، حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے. اور نہر کوثر جو ہے، حوض کوثر جو ہے، حقیقتاً ایک بڑا حوض ہے جو میدان محشر میں کسی جگہ پر ہوگا، اور یہ حوض آج بھی موجود ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض مسیرۃ الشہر، میرا جو حوض ہے وہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کی لمبائی، جو اس کی لمبائی جو مسافہ جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت پر ہے. ماؤہ اس کا پانی جو ابیض من اللبن دودھ سے زیادہ سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک اس کی خوشبو مسک سے زیادہ اچھی ہے، وکیزانہ کنجوم السماء اور اس کے جو برتن ہے وہ آسمان کے تارے جیسے ہیں. من شرب منہا جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لیتا ہے فلا یظمأ ابدا اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگتی. متفق علیہ، ایسے ہی بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 6589. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت میں سے جو مومن لوگ ہیں، جو توحید و سنت پر قائم رہے، جنہوں نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، اپنے دست مبارک سے ان کو پانی پلائیں گے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محض فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے لیے آسان فرما دے. آج درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر پورا کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.